تو ابھی تک تین پر سیٹ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عدل عادل ہونا، دوسرا یہ کہ ان کا اجماع کی اہمیت اور تواتر کی اہمیت، یہ تین امپورٹنٹ ابھی تک میں نے ذکر کیے. اس پہ کوئی اور فردر اس سے ریلیٹڈ آگے بات بڑھاؤں؟ اچھا اگلی چیز ہے سند. سند کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایزی ورڈ میں، میں ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں سن نہیں جا رہا. سند جب کامن ورڈ میں سنتے رہتے ہیں پتا ہو جی، سند جب کہتے ہیں نا، جب میں نے یہ ذکر کیا کہ دین ہم میں ایسے پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور پھر آگے امت کو یہ ٹرانسفر ہوا. اب یہ چین ہے. اب چین چین کو ہی دوسرے لفظوں سے سند کہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ دین ایسے نہیں ہے کہ بغیر سند کے بات پہنچ جائے، ایسی بات نہیں ہے کہ دین کی بات بغیر سند کے ہو، کیونکہ ذاتی رائے تو ہے نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک گائیڈنس اور کمینڈمنٹ ہے نا، اور ہدایت اور کمینڈمنٹ بغیر سند کے نہیں ہو سکتے. میں کوئی شخص ایسے ہے اسے کہیں گے کیا سند ہے اس بات کی، کیا آپ جو بات کہہ رہے اس کی سند کیا ہے؟ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس کی کیا پروف ہے؟ اب یہ پروف مانگا جاتا ہے یہ سند ہوتی ہے، اس کی سند کیا؟ تو جو ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا جاتا ہے سند، جیسے حدیث میں بھی سند ہوتی ہے. سند کیا ہوتی ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا کہا، اس کی کیا پروف ہے؟ تو وہ پروف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے سنا، 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 انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سب کہتے سنا یا دیکھ کرتے دیکھ. تو یہ ہے ہماری میری سند، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. تو اس کے بغیر کسی کی بات قبول نہیں کی جاتی دینی کی پہلو کے اندر بغیر سند کے. مثال کے طور پہ تو صحیح بخاری شریف میں بھی روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں، کہ بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جماعت میں دیر سے آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی آنے اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا تو بڑی امپورٹنٹ بات کہ تم مجھے دیکھ دیکھ کے میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد والے لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کے تمہاری اقتداء کریں گے. اب علامہ ابن حجر اسقلانی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بیسٹ جن کو مانا جاتا ہے اس کی ایکسپلینیشن، کیونکہ حدیث کی بھی ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ بھی صحابہ نے سیکھی، تابعین نے سیکھی، آگے وہ بھی چل رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم مجھ سے احکام شریعت سیکھ لو اور تمہارے بعد آنے والے تابعین تمہیں سے سیکھیں گے، اسی طرح ان کے بعد فالو کرنے والے ان سے سیکھیں گے، اور یہ سلسلہ دنیا کے خاتمے تک چلتا رہے گا. تو صحابہ سے تابعین سیکھیں گے، تابعین سے تبع تابعین سیکھیں گے، اور یہ قیامت تک کیسے ہوگا. تو انہیں کیا کہا کہ جلدی آئے گا نماز میں میرے ساتھ، کہ دیکھو یہ ہے امپورٹنٹ صحابہ کہ دیکھ کے سیکھ کے آگے پہنچانا، اتنا بڑا رول تھا ان کا. تو انہیں کہا کہ مجھے دیکھا کرو، مجھ سے سیکھا کرو، آگے تم نے پہنچانا ہے، تمہارے بعد والے تم سے پوچھیں گے، ان سے بعد والے ان سے پوچھیں گے. تو یہ کمیونیکیشن کا میسج ہے. اس لیے میں کہا کہ درمیان میں سے ساروں کو ڈسکنیکٹ کر کے بات کہیں اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہوتی. کوئی کہے اجماع کو میں نہیں مانتا، اجماع کو میں نہیں مانتا، تواتر کو میں نہیں مانتا، صحابہ کو، تو اس کی بات یہ اہمیت کی آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسے کمیونیکیٹ کیا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہی کے تھرو کیا، تو پھر سب کی اہمیت ہے. کوئی بندہ سرد کے بغیر بات ہی نہیں کر سکتا اس حوالے سے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، یہ ان میں دین ہے، لہذا جب تم اسے حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. مسلم شریف کی روایت مشکات شریف میں ذکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا گائیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ علم دین جو ہے جب تم کسی سے حاصل کرو دیکھو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کی سند کیا ہے، یعنی کہ وہ کیسے یہ بات کر رہا ہے، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. یہ اس کی اپنی رائے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آؤ چڑھ میں اپنی رائے دینا شروع کر دیں. اسی طرح اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس کا میں تذکرہ کیا، امام المحدثین اور یہ انیشل دور کے کال میں تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو یعنی انیشل دور کے پہلے دو سال امام بخاری ان سب سے پہلے کے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے، ان کا قول ہے کہ یعنی اسناد دین، یعنی سند کا اہم ترین حصہ ہے، اسناد دین کا اہم ترین حصہ ہے. اگر اسناد نہ ہو تو ہر شخص جو جی میں آئے کہنے لگتے، اگر سند نہ ہو تو جس کا جو دل چاہے کہنا شروع کر دے، آپ کو کیا پتا یہ ہے بھی نہیں. تو سند بیسز ہے دین. ہر شخص سے سند پوچھ جاتی ہے، بھائی آپ بات کریں اس کی سند کیا. جیسے آج ایک مزاج بن کے نا حدیث پوچھی جاتی ہے، حدیث کون سی حدیث ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کی کیا سند ہے، وہ کیسے بات کر رہا ہے، اس نے کس استاد سے پڑھا ہے، اس نے کس استاد سے پڑھا ہے، اس نے کس استاد سے پڑھا ہے، اس نے کس استاد سے، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا رہا ہے. اس لیے ابھی بھی جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ اپنی سند سیو رکھتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں کیسے جا رہی ہے اور کون کون اس میں ہے، وہ جتنے بھی لوگ ہیں. کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کے بغیر تو رلائبلٹی کوئی نہیں ہے کسی کی بات. اس کی اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دے، دل کا دل میں جو آئے کہنا شروع کر دے، اور کہہ دے کہ میں تو یہ سمجھا ہوں، اور وہ نئی بات کرنا شروع کر دے، تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری بات ایک لنکڈ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اجماع، دوسرا کہ متواتر بات، اور تیسرا یہ کہ سند پہنچی. تو یہ ساری چیزیں نا یہ بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں، یہ سب ان چیزوں کو رول آؤٹ کر دیتی ہیں کہ جو کہ غلط بات شامل کرنے کا احتمال ہوتا ہے دین کے اندر، یا مس گائیڈنس کا احتمال ہوتا ہے دین کے اندر. تو اگر ان سارے رولز کو فالو کرے تو بڑے ایزیلی انسان رول ان اور رول آؤٹ کر لیتا ہے صحیح اور غلط کو. تو یہ چند باتیں تھیں سند کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو. وہ ریفرنس وہی ہوتی ہے سند کی، آپ کس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، تو اسی کو سند کہتے ہیں. ٹیکنیکل ورڈ زیادہ آج کل وہ حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں، ورنہ ہر بات کی سند ہوتی ہے. تو آتھرائز جس کو ہم کہتے ہیں کہ آتھرائز کہتے ہیں، ڈاکٹر کی سند کیا ہے کہ اس نے فلاں میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا، فلاں میڈیکل کالج آتھرائز ہے ڈاکٹر بنانے کا، کہ ہاں وہ پی ایم ڈی سی رجسٹرڈ ہے، وہ پی ایم ڈی سی کا ایک معیار ہے، اس کو پورا ہو سکتا ہے. تو ایک رلائبلٹی آ جاتی ہے نا پورے پروسیس میں. لیکن یہاں پہ ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ پھر بھی کیا وہ غلطی کر سکتا ہے، سند سے بات کر رہا ہو، سند سے اس نے پڑھا ہو، بالکل کر سکتا ہے. وہ جو گورننگ باڈی ہے وہ پی ایم ڈی سی فار ایگزامپل، یا پی ایم سی جو بھی پی ایم ڈی سی ہے، تو وہ اس کو آبزرو کرے گی. اگر اس کو ایسی بات پتہ چلے کہ یہ بالکل گراس غلطیاں کر رہا ہے، تو وہ اس کی ڈگری کو مطلب کہ ختم بھی کر سکتی ہے. مطلب اسی طرح سند ہے، تو جو جس نے اسے اجازت دی ہے کہ ہاں تمہیں میں نے بیسک علم دے دیا، آگے بتاؤ، تو جس نے اپنے استاد سے سیکھا یا جس نے اپنے استاد سے سیکھا، تو اگر وہ ایسی گراس غلطی پہ آ جائے تو وہ اسے واپس بھی لے لیتا سند. جی جی کرنی چاہیے نا، اس لیے وداؤٹ سند وداؤٹ اوتھینٹیسٹی آگے نہیں پہنچانی چاہیے. یہ کامن چیز ہے. دو طریقے نا، کہ یا تو کوئی کتاب دیکھے، یا اگر کسی ایسے بندے نے شیئر کیا ہے یا بات بتائی ہے کہ جس کو جو آتھرائز ہے، تو پھر وہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو بک، اگر کوئی آتھرائز پرسن نہیں ایسی کسی بندے نے کر دی، تو پھر تو آپ بک، دو طریقے ہیں، بک سے یا کسی پوچھ لیں جس نے وہ بک پڑھی ہے. یا لیکن اگر لیٹس بک کسی، اسی لیے جیسے فرق گھر میں ایسی میں میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی علم نہیں، لیکن ویسے بات کر رہا ہوں کہ میں بہت محتاط ہوں آگے شیئر کرنے میں میسجز. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے شیئر کر دیا تو اگلا بندہ میری وجہ سے کہ یہ جی میں نے شیئر کیا ہے، تو اس کو آتھرائز نہ سمجھ لے، اوتھینٹک نہ سمجھ لے. تو میں پہلے جب خود اوتھینٹک نہیں ہوتا کہ بات ہے بھی کہ نہیں، میں نہیں شیئر کرتا. اور کیونکہ میں اتنا وقت کئی بار نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو میں پہلے ری چیک کروں، اس لیے میں شیئر ہی نہیں کرتا. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اوتھینٹک بندہ جس کو آتھرائز بندہ آگے شیئر کر دے اور قابل اعتماد ہو، تو وہ بھی ایک طرح کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہوگی، تبھی اس بندے نے شیئر کی، یہ ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے. تو ان شارٹ یہ کہ سند اور یہ ساری جو ہم اس کی اہمیت ہوتی ہے. آج بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ سند بغیر سند کے جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، کہ یوٹیوب چینل کھولا اور کہنا شروع ہو گیا میری رائے یہ، میری رائے یہ، میری رائے. اب عام الناس کو پتہ نہیں، وہ تو کلک کر دیتی ہے چینل کو، وہ تو سبسکرائب کر دیتی ہے چینل کو. اب جو کلک کر دیا، سبسکرائب کر دیا، اب وہ صحیح تھی بات یا غلط تھی، وہ اس کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں. کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو کس نے آتھرائز کیا کہنے کا، اور جس نے آتھرائز کیا اس کو کس نے آتھرائز کیا تھا، اور اس کو کس نے آتھرائز کیا تھا. تو اتنی سیفٹی پیدا ہو جاتی ہے اس سارے چینل پہ کہ ہر بندہ محتاط ہوتا ہے آگے، یعنی کہیں بھی غلطی ہو بڑی ایزیلی پک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سمجھ رہے نا بات کو، کہنے کا مطلب کہ کہیں پہ بھی چین پہ غلطی کر رہا ہے تین جنریشن پہلے. تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو آتھرائز ہوتے ہیں، وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں. اگر اس سے غلطی وہی پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے، وہ اصلاح کر لے گا. लेकिन अगर विदाउट ऑथराइजेशन और ऑथेंटिसिटी कोई बोलना शुरू हो जाए बात को तो कोई चेक नहीं है, और अगर चेक कोई लगाए कि आप गलत बात कर रहे हैं तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही किसी चेक के बगैर आया हुआ है, वो चेक लगाएंगे भी तो नहीं मानेंगे उसको। लेकिन अवाम जो चूंकि कुछ पता नहीं है तो अवाम उसको ले लेगी कि हाँ ये भी देखो ओपिनियन है, हालांकि उस ओपिनियन की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि विदाउट ऑथराइजेशन विदाउट ऑथेंटिसिटी वो बात कर रहे हैं, उसको किसी ने ये मतलब कि उसकी सनद ही कोई नहीं है, उसकी बात की कोई ऊपर से चेन ही नहीं चल रही, तो कैसे बता दो। और फिर एडिशनल जो होता है वो इजमा के खिलाफ कर रहा होता है, एडिशनल जो होता है तो वातों के खिलाफ कर रहा होता है, तो कितनी इसीलिए मैं सब खोल रहा हूँ कि इजमा एक चेक है, फिर मुतवातिर बात एक चेक होती है, फिर सनद एक चेक होती है, तो इतने चेक्स हैं कि गलत बात आगे पहुंचेगा, तो इन सारे फिल्टर्स को लगा ले तो बहुत नैरो हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है कि सही गलत को पहचानना। इसलिए मैं फिल्टर्स बता रहा हूं कि फिल्टर्स क्या है कि जिससे सही और गलत की पहचान की जा सकती है। तो अभी तक जो हमने बात जोर की वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम एक दुनिया में है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बुकिश फॉर्म में नहीं आगे पहुंचाई बात, बल्कि अमल करके दिखाया और कहा जिसको सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने देखा सुना और उसको आगे कम्युनिकेट किया, और उसी को हदीस कहते हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक दिया, अल्लाह ताला के अल्फाज दिए, तो उसको भी फिर कैसे उसकी क्या मीनिंग्स हैं, क्योंकि ये भी होता है कि एक वर्ड से कई के मीनिंग होते हैं, जैसे वर्ड सलाह ही कुरान में है, वो नमाज के मायने में भी आया है, वो दुआ के मायने में भी आया है, वो दुरूद के मायने में भी आया है, वो रहमत के मायने में भी आया है कुरान पाक के अंदर, तब कहां कौन सा मायने है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिटरमिन किया। अब कोई शख्स 14 साल बाद जब बाद में आके कह दे कि ये मायने इसका ये नहीं बल्कि ये मायने हैं, तो उसकी बात रिलायबल नहीं होगी, बल्कि कहा जाएगा सहाबा ने जो मायने उसका लिया है वो मुराद है, यानी कि इससे अहमियत पर चलती सहाबा की, क्योंकि वो मायने भी देने वाले थे, अमल भी लेने वाले थे और वर्ड भी लेने वाले थे, हर चीज उन्हीं के थ्रू पहुंची है, कुरान भी उनके थ्रू पहुंचा है, हदीस भी उनके थ्रू पहुंची है, अमल भी उन्हीं के थ्रू पहुंचा है, हर चीज उन्हीं के थ्रू पहुंची है। तो उसके बाद उस पर अगर वो जमा हो गया तो वो भी एक फिल्टर बन जाता है, कहा कि जो जमा को फॉलो करो, फिर उसी के से रिलेटेड तवातुर है कि जो चीज मुतवातर कही जा रही हो बहुत सारे लोग कह रहे हो वो सही होती है, और उसी और दीन यानी कि सनदन आगे पहुंचे, रेड होके आगे पहुंचे, यानी कि कोई बगैर सनद के बात करे तो वो रिलायबल नहीं होती, कोई अपनी तरफ से राय दे दे और वो राय कहीं मिलती ना हो, एक तो है ना नया मसला कि नए दौर का नया मसला, तो उसमें जाहिर नई राय होगी लेकिन रेफरेंस होगा पुरानी का भी, लेकिन एक होता है कि नहीं पुरानी बात है लेकिन नए अंदाज में नए तरीके से, कोई कहे आज नमाज ऐसे नहीं ऐसे पढ़नी है, तो उसकी बात बिल्कुल रिलायबल नहीं, क्यों, क्योंकि वो सहाबा के खिलाफ है, इजमा के खिलाफ है, तवातुर के खिलाफ है और सनद के खिलाफ, सनद नहीं वो कह रहा होगा। अब अगली चीज जो अब जिक्र करनी है वो ये कि जो आयत मुबारक का मैंने शुरू में जिक्र की थी, तलावत की थी, और वो ये थी कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मफहूम आयत मुबारक का ये है कि ए हमारे रब भेज दीजिए हम उनमें से एक रसूल जो क्या करे, यतलू अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयतें उनमें उन पर तलावत करे, वयुअल्लिमुहुम अल-किताब और किताब की तालीम दे, वल-हिक्मा और हिकमत की तालीम दे, वयुज़क्कीहिम उन्हें प्योरीफाई करे। तो फिर वही बात सहाबा ने इससे क्या समझा कि आप से मबूस होने के गोल्स जिक्र है कि क्यों आप को दुनिया में भेजा गया। तो ये एक्चुअली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान में जिक्र किया कि हमने आप को भेजा इन्हीं चार कामों के साथ, यही चार काम रिपीट हुए। तो चार चीजें आप मेनली दुनिया में लेके आए, वो क्या थी कि जतलू अलैहिम आयातिका, कि पहली चीज होती है कि आयतों की तिलावत, क्या मतलब वर्ड, यानी आयतों के वर्ड क्या हैं, आप अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वर्ड क्या हैं कुरान पाक से, तो ये बताया। अब जो मैंने अभी जिक्र किया कि वर्ड के क्या मीनिंग है, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग्स भी होते हैं, तो वो भी आप का रोल था कि वो बताएं, वो यौन मूल किताब, किताब की तालीम दें, एक्सप्लेन करें, बताएं कि इसका मतलब क्या, क्योंकि बात क्या हो रही है, अल्लाह ताला की मर्जी क्या है, یہ کوئی علمی بحثیں نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننے کی ساری ایفرٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لنک ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میسج دیے. تو کتاب کی تعلیم یعنی کہ وہ ورڈ کے میننگ تھی، جیسے میں نے کہا کہاں صلاۃ نماز معنی ہے، کہاں صلاۃ درود معنی ہے، کہاں صلاۃ دعا معنی، ہر جگہ. ورنہ کوئی کبھی بھی نفی کر سکتا ہے کسی چیز کی کہ نہیں اس کا میننگ تو ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد دعا ہے، کہ نماز دعا قائم کرو تو نماز قائم قرآن میں. اب ڈکشنری میننگ کے حساب سے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ایکچوئل میننگ کے حساب سے ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میننگ نہیں بتایا. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ اور حکمت کی تعلیم کہ سنت، کہنے کا مطلب کر کے دکھایا پورا اس کو کیسے نماز پڑھنی ہے، تو پورا ایک طریقہ بتایا، کہ صرف بتایا نہیں کہ ورڈ میں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے رکوع کرو سجدہ کرو، بلکہ ایکچولی کر کے بھی دکھایا اور اسی طرح پوری زندگی گزار کے دکھائی کہ تو یہ کہ پہلو ملتا ہے، گھر میں ایسے رہا، باہر ایسے رہے، حکومت ایسے کی، جنگیں ایسے کی وغیرہ وغیرہ، بزنس ایسے کیے، تجارت کے کیا اصول ہیں. اچھا یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ عزت کی ہم پیوریفائی کیا انسانوں کو صحابہ کو، اور یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کو ممتاز کرتی تھی کہ وہ یعنی کہ پیوریفائڈ لوگ تھے، ان کا اور تزکیہ کرنے والے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس میں کئی باتیں یہ پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو پیوریفیکیشن، اس میں پیوریفیکیشن ہوتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس، ایزی ورڈ میں بتا رہا ہوں، ایک نفس انسان کے اندر رکھے ڈیزائر کی جگہ، تو وہ ڈیزائر جو ہے نا انسان کو عمل نہیں کرنے دیتی، یعنی کہ اسے کتاب کی ورڈز بھی پتہ ہوتے ہیں قرآن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پتہ ہوتی ہیں، سنت بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہا ہے، بد اخلاق ہے، غصہ کر رہا ہے، حالانکہ سب گائیڈنس موجود ہے، پتہ بھی ہے اسے، نہیں وہ کرتے ہی کچھ نہیں، یہ کرتا ہے تو پارشل کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ علم عمل میں ڈھل جائے، جو بتایا گیا وہ عملی طور پہ بھی آ جائے، جو راستے کی رکاوٹ نفس تھی، ڈیزائر تھی، انسان سہولت چاہتا ہے، مجھے کوئی کچھ کہے نہ، میری عزت ہو معاشرے میں، میں جو چاہوں وہ ہو جائے، تو یہ جو نفس کی ڈیزائر یہ آڑے آ جاتی ہیں، اسی لیے انسان غصہ کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، بدنظری آج کل کا بڑا ایشو، وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نظریں جھکاؤ، لیکن نفس کہتا نہیں دیکھنے کی میں لذت ہے، تو وہ بدنظری شروع کر دیتا. پھر اس طرح کینہ لوگوں کا رکھا ہوتا ہے دلوں کے اندر، تو کینہ رکھنا، دوسروں کی برائی رکھنا، تو یہ بہت بڑا آج کل کا ایشو، یہ سب نفس کی خرابی ہے. تو اس کو پیوریفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے یہ بات جلتا ہے کہ پیوریفیکیشن کرنے سے ہوتی ہے، لیکن پیوریفیکیشن جب قلب کی ہوتی ہے، انسان کے نفس کی ہوتی ہے، وہ تین طرح سے ہوتی ہے، کہ ایک بندہ خود چاہتا ہے کہ میری ہو، دوسرا وہ کسی سکھوں کی گائیڈنس دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے نا، کہا کہ یہ کرنے آئے ہیں، صحابہ صاحب نے پاپولیشن ہے ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، تو ایک کرنے والا ہے اور ایک کروانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جب کرنے والا بھی ہو اور کروانے والا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دیتے ہیں. تو اس تزکیے کی جو لیشن ہے نا، تین جگہ جاتا ہے، بندہ کر رہا ہے، اس کا مربی کر رہا ہے، یہ اور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور تینوں قسم کی آیتیں قرآن میں ملتی ہیں. یہاں پہ کہا یذکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرنے، کہیں کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تزکیہ کرے، اور کہیں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کر کے، اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر کے. تو تینوں ایکچولی ملے ہوئے ہیں، ایک انسان چاہتا ہے، مربی ڈھونڈتا ہے، مربی سے اپنا کراتا ہے تزکیہ، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. ہر کام آخر ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا. تو جس طرح آیتیں کسی سے سیکھتا ہے، کوئی قاری رکھتا ہے، اس سے پڑھنا سیکھتا ہے، اسی طرح علم کے لیے کوئی استاد سیکھتا ہے، کوئی قرآن کی معنی سیکھتا ہے، کسی کی بک پڑھتا ہے، جس کوئی ہے نا دوسری طرف، دوسرے اینڈ پہ، اور یہ ادھر سے اللہ تعالیٰ علم دے دیتے ہیں. اسی طرح تذکیہ میں بھی یہی ہے کہ ایک بندہ کرنا چاہتا ہے، ایک کروانے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں سے بچتی ہیں، لیکن ذہن میں جو ٹیک ہوم میسج یہاں ہے کہ چار چیزیں ہیں، کیونکہ بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ صرف دین کو محدود کر دیا قرآن کی تلاوت تک، اس کے معنوں تک، سنت تک، بس دین ختم. حالانکہ یہ نہیں، یذکیہم ہیں، دین کا پارٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے، اور یہ چاروں رول امت میں قیامت تک چلیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا دروازہ بند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ چاروں جو چیزیں اس کی ضرورت امت کو قیامت تک رہے گی، لیکن اب نبی کوئی نہیں آئے گا، امت کے حوالے کر دیا، اب آگے کرتے رہا. اسی لیے صحابہ نے یہ رول پکڑ لیے، سارے رول لے لیے چاروں کے چاروں. اور پھر آگے تابعین نے لے لیے، بتبا تابعین لے لیے، اور جنریشن اینڈ جنریشن آج بھی ہے. آج کسی کو قرآن پڑھنا وہ قاری رکھتا ہے، وہ کیا ہے، وہ والا رول لے رہے ہیں. ایک کسی کو قرآن کی ترجمہ پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، تو وہ کسی عالم کے تھرو لیتا ہے. سنت پڑھنی ہو، محدثین نے اس پہ کام کیا. تو یہ بھی ایک لیول اسپیشلٹی ہے. یہ میں یہاں زیادہ کھولنا چاہوں گا کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ عزت کی ہمت کیا، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ کیا کہا، وزر و ظاہر اسمی و باطنا، کہ چھوڑ تو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. تو اب دو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ظاہر کے باطن کے. اس سے پتہ چلتا ہے دین میں دو پورشن ہے، ظاہر اور باطن. فار ایگزامپل نماز ایک ظاہر ہے، اور دوسرے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، صلاۃ علیہ ذکری، نماز میں یاد کے لیے کرو. یعنی کہ بظاہر میں انسان قیام رکوع سجدے میں ہے اور یاد ہے ہی نہیں، تو وہ کامل نماز تو ہے نہیں ہے نا. کہ اللہ کہہ رہے ہیں یاد، باطن اس کا یہ ہے. اسی طرح ایک ظاہر کے گناہ ہوتے ہیں، انسان نے کوئی ظاہری طور پہ کسی کا کچھ جسمانی تکلیف دی. ایک ہوتا ہے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، اس کی برائی رکھی ہوئی ہے، ابھی ظاہر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، دل کے اندر ہے. ظاہر کے گناہ ہوتے ہیں باطن کا. اس طرح ظاہر کی نیکیاں ہوتی ہیں، باطن کی نیکیاں ہوتی ہیں. ظاہر کی نیکی کی نماز پڑھ لی، باطن کی نیکی کیا ہے، اخلاص، توکل. ابھی سارے دل کی کیفیات ہے یہ نیکیاں. تو یہاں دو باتیں ہیں، ظاہر دین کے دو پورشن ہیں، ظاہر و باطن. اور دوسری چیز یہ کہ اسی سے یہ بھی سمجھے، ایک ہوتی ہے تعلیمات نبوی، ایک ہوتی ہے کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی جو میں نے ذکر کی، کہ جی قرآن کے الفاظ ہیں، میں نے اس کو ایکسپلین کیا، تو یہ تعلیمات ہیں. ایک ہے کیفیات اندر، باطن کیا ہے، اس کی میں کچھ ریفرنسز دیتا ہوں. مشکات شریف میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حفاظت میں لیے، ایک کو لوگوں میں پھیلا دیا، اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو یہ گردن کاٹ دی جائے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ، بہت حدیثوں کا کام کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو چیزیں لی، ایک اگر میں لوگوں کو پھیلا دیا، اور ایک اگر پھیلاؤں تو میری گردن کاٹ دی جائے. تو علماء نے بعد میں محدثین نے اس سے یہی مراد لی کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہی مراد ہے کہ جو باطن کا علم ہے، یعنی کہ کیفیات کا علم اور تزکیے کا علم. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب دفن کیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ایک محفل میں کہا، آج 10 میں سے 9 حصے فوت ہو گیا. اس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد حیض و نفاس کا علم نہیں ہے، بلکہ علم باللہ ہے، اللہ کا علم. یہ جواب سن کر سب مطمئن ہو گئے اور خاموش ہو گئے. اب دیکھیں، کہا کہ علم چلا گیا، تو بعض نے کہا کہ علم تو قیامت تک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ظاہر کا علم نہیں ہے، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، باطن کا علم مراد ہے. تو اس کو اس طرح تعبیر کیا، علم باللہ، کہ اللہ کا علم. تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کیونکہ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ انہیں بھی پتا تھا یہ دو قسم کے علم ہیں دنیا کے اندر. اب اسی طرح میں 100 ریفرنسز بھی دیتا ہوں اس کے حوالے سے. جیسے قرآن پاک کی کئی آیتیں اور کئی احادیث اسی موضوع پہ ملتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ تعلیمات نبی اور کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے. اب دیکھیں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا، وہ سب کو پتا ہے کہ ظاہری نماز، روزہ، زکات، حج وغیرہ، یہ سب تعلیمات ہیں. لیکن کیفیات کا تذکرہ قرآن میں کیسے ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب محبت ایک قلب کا عمل ہے، یہ کوئی ظاہر کا عمل نہیں ہے. تو یہ ہے کیفیات نبی، کہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے سورہ انفال میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہ سچے ایمان والے بس وہی لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے نور ایمان میں زیادتی ہو، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوں. جب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آیتوں کی تلاوت ہو تو وجد قلوبهم، تو اللہ کے ذکر سے ان کے خوف پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر. اب یہ بھی کیفیت ہے، اور یہ مومن کی صرف ذکر کی جا رہی ہے. تو اسی طرح بہت ساری آیات اس کے متعلق ہیں، جیسے سورہ زمر میں ہے کہ اس سے ان لوگوں کے بدن کانپنے لگتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کا ظاہر و باطن نرم ہو کے اللہ کی یاد کی طرف جھک جاتا ہے. تو میں مفہوم سے ذکر کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. تو اب دیکھیں سارا کہ بدن کانپنا کیا سن کے، آیتیں سن کے، رونگٹے کھڑے ہو جانا اور ظاہر باطن کا نرم ہو جانا. اب یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، نماز روزہ زکات حج کی بات نہیں ہو رہی، کہا کہ کیفیت ہوتی ہے اندر مسلمان کی، مومن کی. تو کئی آیات ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ دین کا پارٹ ہے پورا. وزر و ظاہر اس میں بات ہی نہ پتہ چلا کہ ظاہری بات نہیں گناہ ہوتے، اس طرح ظاہری بات نہیں نیکیاں بھی ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تزکیہ بھی کرنے آئے، وہ کیفیات بھی آگے ٹرانسفر کرنے آئے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف اور تعلق کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ اگر نظر کیا جائے تو کیا دیکھیں وہ مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی اندازہ ہوگا. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے اور اللہ ہی کے لیے دے اور کسی کو کچھ دینے سے اللہ کی رضا سے ہاتھ روک دے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اب محبت اور بغض یہ دونوں کیفیت ہیں، اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہوں، تو یہ دین کا پارٹ. تو ایک اور صحیح حدیث ہے، اس میں لمبی حدیث ہے، اس میں یہ مختصر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نماز روزہ زکات حج اسلام ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایمان کہ وہ ایک بلیف کا نام ہے کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان وغیرہ. پھر انہوں نے تیسرا کوشچن کیا احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے پر وہ تم کو دیکھتا ہے. تو یہ اس کی کیفیت بیان کی کہ تو اس، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین کا ورڈ ہے. اب دین میں علماء نے لکھا کہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ظاہری عبادات نماز روزہ زکات حج، اس میں بلیف بھی شامل ہے اور اس میں یہ اندر کی کیفیات بھی شامل ہے. اب دیکھیں یہ تو اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا دیکھ رہے ہو، یہ اندر کی کیفیت ہے، اس کو کہا تمہارا دین ہے. تو یہ پارٹ آف دین ہے، میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ باقیوں کی طرف تو توجہ ہے، اس کی طرف توجہ کم ہے. تو یہ پارٹ آف دین ہے بالکل، ایک اسی طرح جیسا نماز روزہ زکات ہے. پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طرف اگر دیکھیں تو کیا ملتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ ہر قابل محبت چیز سے زیادہ تیری محبت مجھے محبوب ہو، اور ڈرنے کے لیے ہر چیز سے زیادہ مجھے تیرا خوف ہو، اور ملاقات کا شوق میرے دل پہ ایسا غالب کر دے کہ دنیا کی ساری خواہشیں مجھ سے کٹ جائیں، اور دنیا والوں کو ان کی چاہتی دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر اور اپنی عبادت کے ذریعے میں دل میں سکون اور ٹھنڈک پیدا کر. ابھی دعائیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کیفیات اللہ کے علم سے، تو کیفیات کی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تجھ سے ڈروں گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، یہاں تک اسی حال میں تجھ سے جا ملوں. تو بہت ساری دعائیں ہیں. اے اللہ میں تجھ سے ایسے قلوب کا سوال کرتا ہوں جو نرم اور درد آشنا ہوں، ٹوٹے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں. اے اللہ میرے دل میں خطرے و خیالات بھی بس تیرے خوف اور تیری یاد ہی کیا ہیں، اور میری تمام تر توجہ اور چاہت انہی چیزوں کی طرف ہو جو تجھے محبوب ہو اور جن سے تو راضی ہو. اے اللہ میرے قلب میں نور بھر دے اور مجھے نور عطا فرما دے، مجھے سراپر نور کر دے. اب دیکھیں دعائیں مانگ رہے ہیں، بہت ساری ہیں، مختصر کر رہا ہوں. تو ساری دعاؤں میں کیا ذکر ہے؟ کیفیات. کہ اللہ مجھے کیفیات دے دے، مجھے یہ کیفیات دے دے، مجھے یہ کیفیات دے. کیونکہ خود غور کرے کہ عمل سے بھی جو مطلوب ہے نا، ون آف دا مین چیز، وہ کیفیت ہے. کہنے کا مطلب نماز کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے. اب یاد نہ ہو نماز ہو تو مکمل نماز نہیں ہے. اسی طرح خشیت نہ ہو اور انسان زندگی گزار رہا ہو تو اس کا مطلب اللہ کو نہیں پہچانا. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی خوشیت, اس کی محبت, خوف آتی ہے. خوف اور محبت نشانی ہے کہ اللہ کو پہچان لیا. اللہ کا پہچاننا نشانی ہے تو علم ہو گیا. علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. ایک شخص نے کتابیں پڑھ لی جی مجھے علم آ گیا, میں نے قرآن پڑھ لیا مجھے علم آ گیا, نہیں. وہ کیفیات ایکچولی انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو علم ہے. اگر کیفیات نہیں ہے تو علم نہیں ہے. انڈائریکٹلی یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے اس پہ اب پوری عام طور پہ متوجہ نہیں ہوتی, عوام الناس کی زیادہ توجہ نہیں ہے, اس کی اہمیت نہیں واضح کی جاتی. اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ پورا پورشن ہے دین کا, اتنا بڑا پورشن, وہ مقصودی پورشن, اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامل علم کی نشانی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا ایک طرح کا ایک حدیث مبارکہ میں اس کا بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بوڑھے ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا. ترمذی شریف کی روایت. اب دیکھیں یہ بھی کیفیت ہے. سورہ ہود سورہ واقعہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن ایک ہے پڑھنا, ایک ہے اس کی کیفیت. تو کہا کہ جو کیونکہ علم آ گیا مجھے اس کا, تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایسی خوشیت اور ایسا مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک حیبت کہہ سکتے ہیں کہ تاری ہوئی کہ اس نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. تو یہ واضح کرنا مطلوب ہے کہ دین کی ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے, اور وہ جو چیز تھی یہ آپ دینے آئے تھے, تزکیے سے ہی مراد ہوتا ہے کہ وہ باطن میں آگے کمیونیکیٹ کرنے آئے تھے کہ اندر رہتے ہوتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ اس باطن کی وجہ سے مل دیا. جو کہا بھی نا کہ وہ تم احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو, وہ ایک بت کھجور خرچ کریں, وہ آگے ہیں, کیونکہ ان کا باطن رہتا ہے. کیونکہ یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے اور علماء نے اس کو مانا ہے کہ بعد والے بعض لوگ زیادہ بڑے عالم یا تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم زیادہ بڑے تھے, صحابہ تھے, لیکن کیفیات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور باطن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اب جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بعض اوقات مطلب پوچھا جاتا تو فرماتے جابر بن عبداللہ سے پوچھو, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے سعید بن مسیب سے پوچھو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے حسن بصری سے پوچھو. اب دیکھیں صحابی تابعی کی طرف ریفر کر رہے تھے کہ مسئلہ آ گیا یہ پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو. تو اس سے علماء نے مسئلہ یہ نکالا کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہوا کہ تابعی کئی بار زیادہ بڑے عالم تھے اور ان کے پاس ریفر کر دیا جاتا تھا, لیکن کیفیات میں صحابہ بہت اوپر تھے اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, اسی وجہ سے ان کا مقام بھی زیادہ. اور اسی طرح ان کی کیفیت دیکھیں ہم صحابہ کی, کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے تو فرمایا اے حارث رضی اللہ تعالیٰ صبح کیسے کی, تو حارث رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر سچے ایمان کی حالت پہ صبح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو دیکھو تو کیا کہہ رہے ہو. اے حارث رضی اللہ تعالیٰ بے شک ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں نے اپنے نفس سے علیحدگی اختیار کی, اسے دنیا سے پھیر دیا, جس کے نتیجے میں میری نظر میں اس دنیا کی پتھر مٹی سونا اور چاندی برابر ہو گئے. میں رات کو جاگتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں. میری یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عشق کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں, اور گویا میں جنت میں اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہل جہنم کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب یہ سب کیفیات ہیں. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے تھے, یہ ہے تذکیہ کہ وہ کیفیات بھی آگے ٹرک کمیونیکیٹ کرنے آئے تھے, اور یہ بھی دین کا ایک پورا پارٹ ہے. تو اب اگر اسی اصول و ضوابط پہ جو ہم نے ابھی تک ذکر کر دیے اگر جایا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ صحیح بات ہے تمام صحابہ میں کیفیات, اور جب انہوں نے آگے دین ٹرانسفر کیا تو نہ صرف الفاظ ٹرانسفر کیے, قرآن کی آیات ٹرانسفر کی, بلکہ اس کے میننگز بھی ٹرانسفر کیے, اس کی ایکسپلینیشن بھی ٹرانسفر کی. انہوں نے یہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے, وہ ایون کر کے بھی دکھایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ایسے دیکھا, وہ کر کے دکھا رہے تھے, ایسے بھی ہوا. اور پھر اگلی چیز کیفیات بھی آگے ٹرانسفر کی کہ یہ کیفیات یہ, اور وہ الفاظ میں بھی ہوتی ہیں, اور کیفیتیں عام طور پہ الفاظ سے نہیں بلکہ صحبت سے کمیونیکیٹ ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابی صحابی بنے صرف صحبت پہ، ضروری نہیں کہ کوسچن آنسر کیا ہو، تو پاس بیٹھنے سے ان کی دل کی کیفیت ایسے بن گئی۔ تو اسی طرح صحابی کے پاس بیٹھنے سے تابعین کی کیفیت بن گئی، وہ تزکیہ ہو گیا۔ تو تزکیہ میں بہت بڑا رول صحبت کا ہوتا ہے، کا ساتھ بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز آگے امت میں چل رہی ہے کہ کمپنی کمپنی، اسی لیے صنعت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ کوئی شخص کبھی کچھ کہہ دے کہ میں نے تو یعنی میری رائے ہے، تو اسے پوچھے کس سے سنا، کیونکہ کمپنی میں نہ صرف الفاظ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، کیفیت بھی کمیونیکیٹ ہوتی ہے۔ تو صالحین سے سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، تو اس میں الفاظ بھی آگے جاتے ہیں، کیفیت بھی آگے جاتی ہے۔ اس طرح کہ عالم آج کس کوئی ہے، اس کی صنعت کیا ہے، اسے پوچھے گا صنعت کیا ہے، وہ کہے گا فلاں فلاں فلاں، تو وہاں صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف الفاظ آگے جا رہے ہیں، کیفیت بھی آگے جا رہی ہوگی، کہ دل کی کیفیت ساتھ بیٹھنے سے آگے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ تقویٰ جو ہوتا ہے، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، کیفیت کو۔ تقویٰ دیکھیں صرف نماز اور زکات رکھ کے ظاہر کا نام نہیں ہے، تقویٰ ایکچولی کیفیت ہے، تقویٰ ہے ہی کیفیت۔ تقویٰ بائی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تعلق، تو وہ تو ہے ہی کیفیت۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اس کو نہ اللہ کا خوف ہو، نہ اللہ کا ڈر ہو، نہ اللہ کا روب ہو، اور اس کو متقی نہیں کہیں گے، کوئی بھی اس کو متقی نہیں کہیں گے۔ تو بائی ڈیفینیشن تقویٰ کیفیت کا نام ہے۔ تو کیفیت عمل کروا دیتی ہے، تو عمل اور کیفیت دونوں مطلوب ہیں، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مطلوب ہیں، دونوں ہی کمبینیشن کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہے مجھے کیفیت ہے لیکن عمل ہوئی نہ، تو اسے بھی متقی نہیں کہیں گے، کہیں گے نہیں دونوں ضروری ہیں۔ اب یہی چیز میں ذکر کرتا ہوں، اسی کے سندن یہ آگے بات پہنچی ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ سندن پہنچی ہے کہ کیفیات کا بھی آگے ٹرانسفر ہوا ہے، آگے یہ پہنچی ہے، اور تزکیہ پارٹ ہے دین کا، اور تزکیہ اسی کیفیت کے حصول کو کہتے ہیں۔ اور یعنی کیفیت جو میں کہہ رہا ہوں اسے بہت بڑی سب ہیڈنگ ہے، مطلب یہ کہ اس میں کینہ نہ ہونا، بخل نہ ہونا، شرم و حیا کا ہونا، یہ سب کیفیات ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، مشاہدہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، مراقبہ گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سب کیفیات ہیں، کمبینیشن کا نام ہے، اس کا حاصل کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ تو آگے میں کچھ اقوال ذکر کرتا ہوں تو پتہ چلے کیسے ہی کمیونیکیٹ ہو رہی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فقہ کا عالم اپنی اصلاح نفس کے لیے صوفی کا محتاج ہے، تاکہ علم کا فائدہ جو اصلاح نفس ہے اسے حاصل ہو، جس کا حصول بغیر صحبت شیخ کے ممکن نہیں۔ اب دیکھیں یہاں کوئی ٹرمینالوجیز آئی ہیں صوفی اور شیخ، تو یہ ان کا ایکچوئل یہ ہے، آج کل تو یہ مس نمبر بن گئی ہیں، اس کی بہت سارے کنفیوژنس کریٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے غلط یوز کیا ہے، لیکن اصل دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ جو تابعی یا تبع تابعی ہیں، وہ کیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ صوفی سے مراد ہوتا ہے کہ جو اس کیفیت کی ڈیٹیل بتایا، کیونکہ جب میں نے ذکر کی چار چیزیں پہنچی ہیں، تو انیشلی صحابہ نے تو آسان طریقے سے چاروں رول پلے کیے، لیکن بعد میں امت میں ویکنس آئی، تو امت نے کیا کیا، کام کو ڈیوائڈ کر لیا، تم قاری قرآت کے اسپیشلسٹ بن جاؤ، تم ایک شعبہ بنا دیا کہ جی یہ علم کا تفاسیر کا، قرآن کے میننگ کا، ایک یہ حدیث کا شعبہ، ایک یہ کہہ دیا کہ یہ تزکیہ کا شعبہ ہے۔ اب تزکیہ کے شعبے کے جو ماہر ہیں ان کو صوفی بھی کہہ دیا جاتا ہے، شیخ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس طرح کے نیم دے دیے جاتے ہیں، لیکن چاروں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب ایک شیخ کو تفسیر معلوم کرنی ہوگی تو یہ مفسر کے پاس آئیں گے، اس شعبے کے ماہر، حدیث معلوم کرنی ہوگی تو یہ محدث کے پاس آئیں گے، جنہیں جب قرآت کا معلوم کرنا ہوگا تو قاری کے پاس جائیں گے۔ تو انٹر کنیکٹڈ ہیں، سب ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ، اور ساروں کا مجموعہ ہی دین ہے، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک فقیہ عالم جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماہر ہے، اسے اپنے اصلاح نفس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی اس اسپیشلسٹ کے، تزکیے کے اسپیشلسٹ کے لائن کے بندے کا، اور اس کی صحبت میں جا کے اپنے آپ کو ٹھیک کرائے۔ تو دیکھیں سنت کیا ہے کہ استاد ہو اس کا شاگرد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، صحابہ استاد بن گئے تابعین شاگرد بن گئے، تابعین استاد بن گئے تبع تابعین شاگرد بن گئے، یہ ایسے چینج چل رہی ہے، اس میں استاد کی نفی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وہی سند والی بات کہ سند ہوگی، کوئی استاد ہوگا، کوئی شیخ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، اور ایک شخص اپنی بات کر دے، اور ایسا نہیں ہوتا، یہ دین ایسے نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن اور میسج ہے، اس میں کوئی لنکس ہوتے ہیں، بغیر لنک کے بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہوئی ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے بخاری شریف کی جنہوں شرح لکھی انفارمیشن, تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ طالب خدا کو چاہیے کہ کسی شیخ عارف کو اپنا استاد بنا لے, پیر بنا لے, جو احکام شریعت و طریقت سے خوب واقف ہو, اور جب ایسا کامل رہبر کسی کو مل جائے تو اس پہ حرام ہے کہ اس کی صحبت کو چھوڑ دے. اور میرے اس دعوے پہ چار گواہ ہیں, کتاب, سنت, اجماع اور قیاس. تو وہ کیا آگے لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو طالب ہے, جو ملنا چاہتے ہیں, اسے چاہیے کہ علم تو حاصل کرے, ساتھ اپنی تزکیے کے لیے ایک شیخ رکھے, اس کو عرف عام پیر بھی کہتے ہیں, جو شریعت و طریقہ سے خوب واقف ہو. شریعت عام طور پہ کہا جاتا ہے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ورڈ میننگ, اور طریقت کہتے ہیں یہ کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ بھی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, تو اس کے سب کے یہ معنی ہیں. تو ان سے واقف ہو اور پھر وہ گائیڈ کرے. تو انہوں نے کہا اس میں میرے چار گواہیں, کتاب اللہ میں بھی اس کا ذکر ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر ہے, اجماع امت سے ثابت ہے, اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے. اچھا, صحابہ تو تھے جن کا تذکیہ ہوا تھا, لیکن اب تابعی کے میں ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں ان کی زندگی, تاکہ پتہ چلے کہ کیسے رائج تھی بات. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی, تو ان کی اگر حالات زندگی پڑھیں اور سارے تابعین کی پڑھ لیں تو آپ نظر آئے گا. تو یہ صحبت میں جاتے تھے, کس کی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو زندہ تھے ان کی صحبت میں جاتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے. جب علم حاصل کرتے دونوں قسم کے, ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی, تزکیہ بھی کرواتے تھے. تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی صحبت پائی, جن کا نام ہے عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی تابعی تھے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کمپنی میں جاتے ہیں, اور جہاں جہاں وہ جاتے ہیں نا ان کی کمپنی میں ساتھ ساتھ سفر میں جاتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ٹھہر جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ان کا معمول تھا کہ علم یہ نہیں ہے کتابوں سے صرف, بلکہ صحبت سے اٹھاتے تھے دونوں قسم کے علم, کیونکہ جب صحبت میں جاتے ہیں دونوں علم ملتے ہیں, وہاں تربیت بھی ہوتی ہے. اس میں ہم اپنے الفاظ میں تعلیم و تربیت کہتے ہیں نا, وہ یہی ہوتی ہے, تعلیم الفاظ ہوتے ہیں اور تربیت کی اس کو پھر ایٹیکیٹس کھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اور کیفیات خود ہی پیدا ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب ان کو عمل کرتے دیکھتے ہیں خاص کیفیت سے, تو وہ چیزیں انسان میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب خود سوچے, جنہوں نے جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کی رات اللہ کے سامنے روتے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مدد اتار دے, اب ان کا جو توکل تھا وہ عام بندے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ توکل کہتے کسے, اللہ سے مانگنا کہتے کسے؟ تو دیکھ کے صحبت سے کمپنی سے جو حاصل ہوتا ہے اور دل سے دل میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں آ سکتا. اب ان کی یہ حالت تھی, میں صرف ان کی ایک دعا ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کی کیفیات پتہ چلیں. انہیں کے جو جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, تو ایک لمبا واقعہ, ان کی ایک دعا کسی نے سن لی, تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے میرے مولا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھ پر ہر مشکل آسان کر دیجئے اور مجھے ہر فیصلے پر رضا نصیب فرما دیجئے. آپ کے ساتھ محبت ہے اس لیے مجھے کس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری صبح اور میری شام کس حالت میں گزرتی ہے. بہت لمبی دعا ہے, میں نے اس کا آخری حصہ ذکر کیا. اب کیا کیفیات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ مجھے محبت دے, مجھے تجھ سے راضی ہو, یہ سب کیفیت اندر کی ایک دنیا ہے انسان کی, دل دل. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول کہ ہماری صحبت اور ہماری تعلیم جو آداب طریقت سے تعلق رکھتی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت متصل صحیح اور جاری کے ذریعے ملتی ہے. اب دیکھیں کیسے ان کے الفاظ ہیں, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا ریفرنس پوائنٹ ہے ہسٹری کے اندر 14 سال کی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری صحبت ہے کمپنی اور ہماری تعلیم جو طریقت یعنی کیفیات والی علم سے تعلق رکھتی ہیں, حالانکہ بہت بڑے محدث تھے, یہ الفاظ کے بھی محدثین میں ان کا بڑا نام ہے. تو وہ یہاں میں وہ کوٹ نہیں کر رہا ہوں حدیثوں میں کیا مقام ہے, میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ کیفیات کا. وہ کہتے ہیں جو ہماری کیفیات والا علم ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سند متصل صحیح سے ملتا ہے. وہی بات کہ کیا مطلب سند ہے, اس کی چین ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں, یہ سند ہے اور متصل ہے. مطلب یہ کہ اتنے لوگ نریٹ کرتے ہیں اور چیز کو بتاتے ہیں کہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے, وہی متصل بات, متواتر بات, اور صحیح ہے, یعنی اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں, کوئی ویک نریٹر نہیں ہے, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ وہ بتانا چاہ رہا. اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی تھے یعنی صحابہ, انہوں نے 18 بدری صحابہ سے علم ظاہری حاصل کیا لیکن جو علم باطنی تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، تو وہ والا علم اسپیشلی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لیا. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو ہاشم صوفی کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں ریاکاری کی باتوں کو نہ جان سکتا. تو ریاکاری کی باتوں کو جاننا وہ علم باطن ہے، وہ کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ان سے پایا، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے تعلیمات کے بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ سے صحبت پائی، حالانکہ امام تھے، اتنے بڑے علماء اپنے وقت قرآن و حدیث کی تعلیمات کے، لیکن باطنی کیفیات کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ کے پاس گئے. اور وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مشہور یہ قول ہے کہ اگر وہ دو سال نہ ہوتے جو میں نے ان کی صحبت پائی تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ کہتے تھے. اب یہ ظاہری علم کی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوگی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تبا تابعی ہیں، امام حنیفہ تابعی ہیں، وہ بھی صحبت پا رہے ہیں. امام شافعی تبا تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فیض پایا. اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی، ان کی باتوں سے بڑا نفع پایا. ایک یہ کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو تمہیں کاٹ دے گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گی. اب یہ سب کیفیات اور تزکیے کی باتیں، تو وہ اسپیشل ایک اور شخص کے پاس جا کے وہ پا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جا کے یہ فیض پاتے ہیں. تو ان کے طلباء نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ایسے شخص کے پاس جاتے کیوں ہیں جو عالم ہی نہیں؟ اب وہ تعلیمات کے عالم نہیں تھے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی الفاظ کے عالم نہیں تھے. تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جواب دیا، کہا میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور بشر حافی عالم باللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، اس کے ورڈ کی انفارمیشن جانتا ہوں، لیکن اللہ کا جو عالم ہے نا وہ یہ ہے. کیا مطلب؟ تقویٰ مجھے ورڈ آتا ہے، مجھے پتا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، صرف نحو گرامر کیا ہے، لیکن تقویٰ ہوتا کیا یہ میں مجھ سے سیکھنے جاتا ہوں. محبت الہی کا ورڈ مجھے پتا ہے لیکن محبت الہی ہوتی کیا ہے میں اسے سیکھنے جاتا ہوں. خوف الہی کا مجھے ورڈ پتا ہے لیکن ہوتی کیا ہے، حاصل کیا، کیسے کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے، وہ میں اسے پوچھنے جاتا ہوں. تو وہ پوری ایفرٹ کرتے تھے تذکیہ کی، یہ نہیں تھا کہ تذکیہ کی ایفرٹ نہ ہو، صرف پہلے تین شعبوں میں نظر ہو، چار شعبوں میں کامل وہ محنت کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ، اتنا بڑا تاریخ کا نام ہے اسلامک ہسٹری کا، اور یہ انعام یافتہ لوگ جو میں نے شروع میں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرو، تو اس میں سارے شامل ہیں، ساری امت کا اجماع ہے کہ صالحین، ہماری امت کے علماء صالحین ہیں، تو اجماع ہے کہ صالحین اور علماء ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیسے بنے اور کیا کیا ہے انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہ میں نے ظاہری اور باطنی علوم دیکھے دونوں خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ سے حاصل کی، اور یہ سلسلہ علی نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ تھے. سلسلے کیا ہوتے ہیں بعد میں ذکر کرتا ہوں. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں، وہی جس کا شروع میں کہا کہ بہت بڑے محدث تھے اور جنہوں نے کہا کہ ہم متواتر طریقے سے یہ چیز کو حاصل کر رہے ہیں. تو 15 برس کی عمر میں اپنے والد صاحب سے بیعت کر کے ذکر اذکار میں لگ گئے، سیکھ کے نقشبندی سلسلے میں، اور پھر انہی کے ساتھ جڑے رہے اور وہ سیکھتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے پوری اس چیز کو حاصل کیا، روحانی سلسلے کو اور ساری کیفیات کو اور تسکیے کو. ان کی زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے حجت اللہ والا. اسی طرح جیسے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا لکھتے ہیں، ان ساروں کا ذکر کر کے کہ تذکیہ کے لائن کے، جیسے فضائل بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان ساروں کی بات لکھتے ہیں کہ سب اسلام کے مشائخ ہیں، آئمہ ہدایت ہے، خدا نے ان کے حق میں امت کے اندر لسان صدق رکھ دی ہے، یعنی ان کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کتاب و سنت کے مشائخ ہیں. اور آگے لکھتے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اسی طرح ان کے جو شاگرد تھے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ طریق، یعنی کہ جو تزکیے کا طریق ہے، راستہ ہے، یہ کتاب و سنت میں مقید ہے، یعنی کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے اور اسی کے اندر ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں تصوف کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور بطور سنت کے وہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت لمبی لسٹ ہے یہ سب کے سب یہ ائمہ ہدایت میں سے ہیں. تو یہ میں کچھ ریفرنسز دیے, بہت سارے دیے جا سکتے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ اس پہ اتنی نظر عام طور پہ امت کی نہیں ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, ظاہر کا علم رہ رہا ہے, باطن کا علم جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا, مسجدیں بھری ہوں گی, یہ مفہوم ملتا ہے, لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. تو دوسرے لفظوں میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہوگا باطن نہیں ہوگا. دین کے دو پوشن ہیں, ظاہر باطن, کہ اندر کوئی کیفیت نہیں ہوگی, تعلیمات کا ظاہر رہ جائے گا, کیفیات ختم ہو جائے گی. تو اس کو اس سے تعبیر کیا کہ وہ, اور اسی طرح کہا کہ قرآن گلے تک اترے گا اندر نہیں اترے گا, گلے تک ہوگا اندر نہیں اترے گا, مطلب کہ وہ تعلیمات ہوں گی, الفاظ ہوں گے, لیکن کیفیات سے خالی ہو جائے گا انسان. تو یہ پورا پورشن ہے, یہ میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ دین کی جب بات ہوتی ہے تو تین پہ فوکس ہوتا ہے کہ قرآن کی, اب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ قاری صاحب لگا دیں, الفاظ ٹھیک ہے, بہت ریئرلی ہوتا ہے, لیکن کوئی اور آگے بڑھے تو قرآن کا ترجمہ آ جائے, اس سے آگے کوئی بھی نہیں جاتا عام طور پر. حالانکہ یہ دو پورشن ہے, اس سے آگے اور بھی ہے کہ اس پہ پریکٹیکلی کیسے عمل کرنا ہے, اور پھر آگے نفس کی جو خرابیاں ہیں, بد نظری ہے, کینا, حسد, بغض, ان سب کو پاک کرنا, تزکیہ کرنا, وہ اس کے لیے ایک پاتھ وے ہے. ایک ادھر اپنے ذہن سے کہ کتابیں پڑھ کے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کوئی شخص کسی شخص کو ہزار بار یہ کہہ دینا غصہ نہیں کرنا چاہیے, اگر اس کے غصے کی عادت وہ نہیں جائے گی, شاید کچھ فیو پرسنٹ فرق شاید پڑ ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کسی شیخ مربی کو رکھ کے اس کی اصلاح کرانی ہوتی ہے. یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے میں آخر میں اس کو کنکلوڈ انشاءاللہ کروں گا کہ بہت ساری باتیں ہر جگہ غلط آ گئی ہیں, وہ تو تعلیمات میں بھی آ گئی ہیں, جس کو میں ذکر کر رہا ہوں, سند بات ہی نہیں کرتے, اجماع کے خلاف بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ تو تعلیمات میں بھی آ گئی ہیں. تو کیفیات میں بھی بہت ساری غلط لوگ آ گئے ہیں, لیکن ان کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ میں نے کیوں یہاں ذکر کیا, اس لیے ذکر کیا کہ یہ فلٹر کیسے بنتا ہے. یہ فلٹر اس لیے بنتا ہے کہ سب کو کمبائن کریں, جو ایسا شخص یا ایسی جماعت جو صحابہ کو فالو کر رہی ہو, صحابہ کی عزت و عظمت ان کے دلوں میں ہو, ان کو عادل سمجھتی ہو, پھر وہ اجماع عمر کے خلاف نہ کرتی ہو, متواتر کے خلاف نہ کرتی ہو, سندن بات کہتی ہو, اور پھر تزکیہ بھی کرتی ہو, تو وہ ایک اور فلٹر بن گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو فالو کر رہے ہیں. اور یہ سند کی دلیل بھی ہوتی ہے, کیونکہ سند سے جب کوئی بات کرتے ہیں, کسی کی صحبت جب اٹھائی ہوتی ہے, جس کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکٹڈ ہے, تو اس میں دونوں چیزیں آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز نہیں ہوتی کہ الفاظ ہو گئے, تزکیے کی بات ہی نہ ہو, محبت الہی کی بات ہی نہ ہو, اس کے طریقے بتائے ہی نہ جائے, یہ نہیں ہوتا. اس میں دونوں چیزیں ہوں گی, اس میں حدیث ایک طرح ذکر ہوگی, تو اس کی کیفیت ذکر ہوگی, دونوں چیزیں وہ لے کے آئے گا. تو یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ جج کرنے کے لیے, فلٹر کرنے کے لیے کہ تزکیہ ہوا کہ نہیں, یہ تزکیے کی بات کتنی کرتا ہے. یہ اپنے ٹاک کے اندر تقویٰ, تزکیہ, محبت الہی, خوف الہی, نماز کی حضوری, کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بات کرتا ہے. اگر اس باتیں خالی ہیں اور صرف نماز کے رکوع, سجدے, رفع جنین کرنا ہے نہیں کرنا, بحثیں اسی کے لیے گھوم رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سند میں ایسا تو نہیں کوئی خرابی ہے. تو یہ فلٹر بن جاتا ہے ایک عام آدمی کو ایزیلی جج کرنے کے لیے, اس لیے یہاں ذکر کیا. تو اس کی تفصیل میں بس اتنا ذکر کر کے اگلے ٹاپک پہ جاتا ہوں کہ دیکھیں, جس طرح جو آگے میں نے ذکر بھی کرنا ہے کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار امام مشہور ہو گئے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, شافعی, مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح تزکیے کے لائن میں اسپیشلٹی جب بن گئی تو اس میں بھی کچھ اسپیشلٹی کے لوگ مشہور ہو گئے, جن میں حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, یعنی کئی ہیں اس طرح کے, اور ان کے نام مشہور ہو گئے, اور ان سے جو منسوب ہوتے گئے, یعنی کہ ان کے اسٹوڈنٹ جو جن کی نسبت ان سے ہوتی گئی, تو ان کو ان کے نام سے منسوب کر دیا جائے. تو اس لیے مشہور نام غالباً سنے ہوں گے, نقشبندی, چشتی وغیرہ. تو یہ کچھ نہیں ہے, اس کو ایڈیشن نہیں ہے دین میں, بلکہ وہی جو تزکیے میں مشہور ہوئے کچھ لوگ, ان کے اسٹوڈنٹ کو ان کے نام سے مشہور کر دیا گیا. اب جیسے کہ آگے میں ذکر کرتا ہوں, حنفی ہونا یا امام حنیفہ کا اسٹوڈنٹ ہونا کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ صرف یہ ہے کہ جو اسکالر مشہور ہو گئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اسٹوڈنٹ کو حنفی کہہ دیا گیا. اسی طرح کوئی تزکیے کے لائن میں ایک بڑے نام تھے, یہ بہاؤدین نقشبند, جن کے اسٹوڈنٹ کو نقشبندی کہہ دیا جاتا ہے, چشتی دوسرے کے اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا جاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں, وہ نہیں ہے, بلکہ ایک اسپیشلٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. جو میں نے ذکر کیا کہ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نقشبندی طریقے سے اسلام کراتے تھے. طریقے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, اصلاح کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. تو ہر اسپیشلسٹ نے کہا کہ اس طرح سے تزکیہ ہوتا ہے, اس طرح سے کیفیات ملتی ہیں. وہ اس نے کیوں کہا وہ ایک رہا ٹاپک ہے. انہوں نے مینلی میں سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس لیے وہ اس طرح کہا کہ جس طرح کوئی نئی ڈیزیز آتی ہے, جیسے آج کرونا وائرس آیا ہوا ہے, اب دیکھیں وائرس میں سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کی اس ایلیمنٹ کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو ایک مسلمان کا کیرا یہ کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا, ذہن میں ڈالے گا یہ ٹریٹمنٹ ہے, خود تو نہیں آ جائے گا. تو وہ اس پہ سرچ کریں گے, اسٹڈی کریں گے اور اس کی کیور نکلے آئیں گے مارکیٹ کے اندر. اسی طرح جب ان مشائخ نے دیکھا کہ امت کے اندر کیفیات ختم ہو گئی, صحابہ تو اتنے خوف رکھتے تھے, خشیت رکھتے تھے, ساری رات روتے رہنا, دعائیں مانگنا, گڑگڑاتے رہنا, محبت کا تعلق فیل ہوتا تھا, کسی کی کینہ رکھتے ہی نہیں تھے, بدنظری کا ان کی زندگی میں تصور نہیں تھا. اب وہ ایک امت ہی آ رہا ہے بدنظری کر رہا ہے, کینے رکھے ہوئے, برا بلا زبان سے دل سے, نہ اس کی نماز کی حضوری ہے, نہ اس کو سجدے کا سرور ہے, نہ اسے دعائیں مانگنے کو دل کرتا ہے. تو یہ کیسی امت تیار ہوگی؟ حالانکہ تعلیمات ہیں, وہ سکتا وہ عالم بھی ہو, کئی بار یہ بھی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے, اس نے ورڈ یاد کیے ہوتے ہیں, حافظ بھی ہوتا ہے, عالم بھی ہوتا ہے, محدث بھی ہوتا ہے, یعنی حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا. تو سم تھنگ از مسنگ, تو وہ کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنگ ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی جتنی چیزیں تھیں میں نے اسے بتائی. مثال کے طور پر ایک شخص بدنظری کے مسئلہ لے کے آئے, اسے کا روزے رکھو, وہ کہتا ہے میری پھر بھی بدنظری نہیں جاتی, تو اب میں کیا کروں گا, بینگ اے ٹیچر میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا. اب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ قرآن و حدیث میں جو ذکر مطلب منصوص ہے نا, یہ ذکر ہے, اس کو اس کو بتاؤ, اس کی بدنظری ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے دل میں ڈالا, انہوں نے قرآن و حدیث کا وہ ذکر انہیں بتا دیا کہ اس طرح کرو, وہ رزلٹ لے کے آیا کہ میری بدنظری ختم ہو گئی. اب انہوں نے اس کو آگے بتانا شروع کر دیا کہ بدنظری ختم کرنی ہے تو ایسے ذکر کر دیں. وہ قرآن و حدیث الگ کوئی چیز نہیں ہے, وہ جس طرح سائنٹسٹ ریسرچ کر کے ڈرگ لے آتا ہے مارکیٹ میں, اسی طرح وہ قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر کے اللہ کے طرف متوجہ ہو کے آگے رزلٹ لے آتے ہیں کہ یہ, اور کتابوں میں لکھ دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, جو اس کو فالو کرتے ہیں کہیں گے نقشبندی ہے, یعنی وہ ان کے استاد نقشبند تھے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں بریفلی بتا رہا ہوں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں نئی چیزیں آئیں, میں اس کی نفی نہیں کر رہا. بہت سارے مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نفی کر رہا ہوں, وہ غلط ہے, وہ دین کا نہیں پارٹ. اسی لیے تعلیمات اور کیفیات مل کے چلتی ہیں, علیحدہ نہیں چلتی. کہنے والے ایک کیفیات ہے لیکن جا کے سجدے کرے قبروں میں, تو وہ تعلیمات کے خلاف ہے. تعلیمات میں کہ نہیں کرنا, کیفیات میں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو دونوں کا کمبینیشن سند صحیح ملے, جو اجماع کے خلاف نہ ہو, تواتر کے خلاف نہ ہو, وہ ایکچولی حق پہ ہوتا ہے. یہ اہم بات ہے, کیونکہ اگر کیفیات نہ ہو تو پھر مطلب کہ تعلیمات کئی بار جہنم میں جانے کا فرق وجہ بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی عالم سے, یہ کہا, وہ تعلیمات کا عالم ہے, کم سے بھڑکائی جائے گی, کیونکہ اس کے اندر کیفیات نہیں تھی, اخلاق نہیں تھی. تو یہ امپورٹنٹ بات میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا. اس میں کوئی اگر کوشچن ہو تو پوچھ لیں, پھر آخری جو ٹاپک ہے اماموں کا, آئمہ کا, تو وہ ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا, تو دو کوشچن اس میں ہوئے. ایک یہ کہ پوچھا گیا کہ یہ جو خشوع اور خضوع بھی کیفیت ہے, تو بالکل یہ کیفیت ہے, اسی کی میں ذکر کر رہا ہوں. جو قرآن پاک نے کہا نا کہ اکیم الصلاۃ لذکری, کی نماز قائم کرنے یاد کے لیے, تو خشوع اور خضوع مراد ہے, کہ کہا کہ اس لیے نماز قائم کرو, اصل مقصود میری یاد ہے, تو یہ کیفیت ہے. اب وہی بات ہے, آج کل یہ چیز بہت لیک کر رہی ہے, نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور اسی کی تعلیم بھی ہوتی ہے, اور اس پہ اس طرح پڑھنی ہے, اس طرح پڑھنی ہے, خشوع خضوع کی بات بہت کرتی ہے. تو وہ کیفیت ہی ہے جو آپ نے کوشچن کیا, اور اس کی اس کا آنسر بھی یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے. کسی شیخ سے اس کے بارے میں ٹیچنگ لیں گے کیسے یہ کیفیت حاصل ہو, وہ ذکر بتائیں گے, ذکر پہ پابندی کریں, پابندی کریں گے, رزلٹ کی ہے, مقصود رزلٹ ہے, مقصود وہ طریقہ نہیں ہے, وہ باتیں نہیں ہیں, مقصود یہ ہے. اس لیے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں کہ فیڈ بیک دے کہ جو دوائی دی جا رہی ہے اس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہے, رزلٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا, آنا چاہیے. اس لیے فیڈ بیک لیا جاتا ہے, اس لیے فیڈ بیک ان سے جڑ کے پوری طرح مطلب کہ اخلاص نیت کے ساتھ جڑ کے پھر فیڈ بیک دینا, ان سے پوچھتے رہنا, طلب دکھانا, تو آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے وہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. جب ہمارے شیخ سے آ کے وہ بتاتے تھے اپنے بیان میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ جیسی نماز پڑھنی ہے, آپ بتائیں, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے, انٹر مقصد ہی ہے صحابہ جیسی نماز دے, بالکل خشوع و خضوع والا, تو یہ کیفیت ہے. دوسرا کوشچن ہوا بھی کہ وہ حدیث مبارکہ پہ کہ دو قسم کا علم ہے. تو دیکھیں حدیث جب ذکر ہوتی ہے نا ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کی تشریح ہوتی ہے اس سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے کیا نہیں مراد، کیونکہ مختصر جملہ کہا جاتا ہے اہل علم کے لیے کئی بار، کہ آڈینس اہل علم ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے، لیکن عام بندہ پڑھتا ہے تو اس سے وہ علم نہیں لیتا، تو اس لیے پھر اس کی تشریحات دیکھنی ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے. تو علماء نے اس میں یہ لکھا اس سے باطن کا علم مراد ہے. تو اب وہ کیوں انہوں نے یہ کہا، اس لیے کہا کہ عوام الناس کے سامنے اگر وہ آ جائے تو یا ایسے بندے کے سامنے آ جائے جو اس کو نہیں سمجھ سکے، تو اس میں انہوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے غلط سمجھتے ہوئے مجھے نقصان پہنچا دے اس طرح. تو اسی طرح انہوں نے ریلیشن کا ایک جملہ لیا کہ شاید کوئی اتنا مجھے نقصان پہنچا دے اسے بات سمجھ ہی نہ آئے گا میں کیا باتیں کر رہا ہوں، کیفیات کی کیسی باتیں کیسا تعلق ہے. تو کئی علماء سے ایسی باتیں منصوص ہیں انہوں نے لکھی ہیں، اسی لیے عوام الناس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ پوچھ کے کتاب پڑھے، کیونکہ ہر بندہ ہر کتاب پڑھے گا نا تو کئی بار کنفیوژن میں جا کے بہت مس گائڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کے لیول کی بات ہوتی ہے. یہ حدیثوں کی کتابیں میں لکھی گئی عوام الناس کے لیے لکھی گئی، یہ علماء کو کہا کے لیے لکھی گئی کہ ان کو ریفرنس مل جائیں، لیکن عوام الناس جب پڑھے گی تو کنفیوژن میں جائے گی. ان شارٹ یہ کہ وہ حدیث بتانے کا اتنا مقصد تھا کہ دو علم ہیں اتنا ہی رکھیں، اس سے یہ اس سے آگے نہ لیں گے کیوں قزن کاٹ دی جاتی ہے. تو کئی بار ایگزیجویٹ کر کے بات بتائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیسی کیفیات کی باتیں ہیں، کہ یہ کیسے مطلب دین کو سب ظاہر کا دین ہے باتیں کر رہا ہی نہیں تو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، تو اس لیے اس کو تعبیر کیا. لیکن اہل علم کے سامنے اور ایسا بندہ جو کہ اس علم کو سمجھتا ہوگا وہ بتاتے بھی تھے اور آگے کمیونیکیٹ بھی کیا صاحب نے، اسی سے ہمیں تک پہنچی ہیں باتیں کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، تعلق کیا ہے، خوف کیا ہے، خشیت کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ادھر سے ہی ہوں گی.